صلاة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. صلوات جل سورہ حجرات کی پہلی آیت روزانہ کے مانند اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں پروردگار عالم نے ہم کو ایک نہایت اہم حکم دیا ہے اور ایک نہایت اہم ہدایت جاری کی ہے ہمارے لیے کہ صاحبان ایمان ہرگز ہرگز اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو، ان کی مکمل اطاعت کرو، ان کی ہر بات کو مانو، ان کے ہر حکم پر عمل کرو، نہ فکری لحاظ سے ان سے آگے بڑھو، نہ عملی لحاظ سے، نہ اخلاقیات میں اللہ اور اللہ کے پیغمبر سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، نہ زہد و عبادات کے میدان میں پیغمبر سے آگے جانے کی کوشش کرو. دین کی مکمل پابندی کے سلسلے میں اہم ترین آیت ہے قرآن کریم کی. الہی نظام ہدایت کے عنوان کے تحت آپ حضرات کی خدمت میں جو سلسلہ گفتگو جاری ہے اور اختتام کے قریب ہے، میں نے پہلے دن سے آپ حضرات کے سامنے جو کچھ عرض کیا ہے اور جو گزارشات رکھی ہیں ان میں ایک مقصد پیش نظر رکھا کہ وہ تذکرے کیے جائیں جس کے ذریعے ہم اس نظام ہدایت پر بھرپور عمل کے لیے ذہنی طور پر، فکری طور پر، عملی طور پر ہر طرح سے تیار رہیں اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ جو نظام اور مکمل نظام جو دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے اور آخرت میں بھی نجات اور فلاح کی اعلیٰ ترین منزل تک پہنچانے والا ہے، اس نظام کو بھرپور طور پر اپنا کر اسے نظام زندگی بنا لیں. میں نے آپ حضرات کی خدمت میں شروع میں ہی یہ بات عرض کی تھی کہ نظام ہدایت پر گفتگو کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اس کے وہ نمایاں اور اہم ارکان توحید، رسالت، امامت، عدالت، قیامت، قرآن، کعبہ، ان موضوعات پر سیدھے گفتگو کروں، بلکہ میرا مقصد اس موضوع کے رکھنے کا یہ ہے کہ جو کچھ ہدایت کی شکل میں ہمارے پاس آیا ہے اور ہم جتنے حصے ہدایت سے واقف ہیں اور جتنا دین ہمارے کانوں کے ذریعے ہمارے ذہنوں تک پہنچ چکا ہے یا ہماری آنکھوں کے ذریعے ہماری عقلوں تک پہنچ چکا ہے، اس حصے دین میں جس حصے پر ہماری توجہ کی ضرورت ہو اور توجہ کی کمی ہو اس کا تذکرہ کیا جائے، یا وہ اہم اجزاء جو ہم تک نہیں پہنچے ہیں یا بہت کم پہنچے ہیں ان کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی جائے. اس سلسلے میں میں نے دو تین شبوں پہلے جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ آپ کے سامنے دہرایا تھا اسے دہراتے ہوئے آج کی گفتگو شروع کرتا ہوں کہ یہ دین ہماری حفاظت کے لیے آیا ہے، یہ دین ہماری حفاظت کے لیے آیا ہے اور یقیناً آیا ہے، لیکن اگر یہ دین ہماری حفاظت نہیں کر پا رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس دین کی حفاظت نہیں کر رہے. دین میں ملاوٹ ہونے کے بعد دین حفاظت کے لائق نہیں رہ جائے گا، جیسا کہ پانی میں اگر ملاوٹ ہو جائے تو پانی بھی بجائے اس کے کہ ہماری حفاظت کرے ہمارے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے. اس ملاوٹ سے بچانے کے لیے اور اس ملاوٹ کو پہچاننے کے لیے جو ملاوٹ آپ کی نگاہوں کے سامنے جاری ہے، جو کام اب منصوبہ بند طریقے پر ہو رہا ہے، جس کے لیے دنیا کی دین دشمن طاقتیں پیسے خرچ کر رہی ہیں، کہ جو اصل دین ہے اس اصل دین کو، اس موضوع کو کسی نہ کسی شکل میں کچھ نہ کچھ اس میں باہر سے لا کے ملا دیا جائے. اس سلسلے میں عقائد بھی محفوظ نہیں رہ گئے اور اس سلسلے میں اعمال بھی محفوظ نہیں رہ گئے اور اس سلسلے میں اخلاقیات بھی محفوظ نہیں رہ گئے، اور دوسرا کام اصل کے مقابلے میں نقل تیار کرنے کا کام جو ہمیشہ ہوا ہے، ہر دور میں ہوا ہے، اصلی امام کے مقابلے میں نقلی امام تیار کیے گئے، اصلی رسولوں کے مقابلے میں نقلی نبی لائے گئے، یہاں تک کہ خدا کے مقابلے میں خدا لائے گئے. اس لیے کہ کچھ بے عقلے ایسے زمین پہ بہرحال مل جاتے ہیں جو کتنا ہی نقلی مال کیوں نہ ہو، کتنی ہی اس کی کوالٹی خراب کیوں نہ ہو، ہم آپ جب نقلی سونے کا دھوکہ کھا کے خریدتے ہیں تو اس میں کچھ کوالٹی ہوتی ہے، لیکن اس میں کچھ زمین پر ایسے بھی ہوتے ہیں جو انتہائی خراب کوالٹی کے نقلی مال کو بھی اپنا لینے کے لیے ماہر ہوتے ہیں، ورنہ خدا فرعون کو کوئی خدا نہ مانتا، لیکن دنیا نے مانا. تو اس ملاوٹ اور اس نقلی مال سے کیسے اپنے آپ کو بچایا جائے، اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک علم کی ضرورت ہے اور ایک بصیرت کی ضرورت ہے. یہ دو چیزیں جب تک ہماری قوم میں نہیں بڑھیں گی، نقلی کاروبار کرنے والے ہمارے درمیان آ کے نقلی مال بھی پھیلاتے رہیں گے اور اصلی مال کو ملاوٹ کر کے بھی پہنچاتے رہیں گے. میرے عزیزوں، اسی لیے مذہب نے علم اور بصیرت پر انتہائی درجہ زور دیا ہے، اور ان دو کمیوں کو کسی صورت قبول کرنے پر مذہب تیار نہیں ہے. میں اس سلسلے میں میرے پیش نظر اتفاق سے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے دو امام کے دو ارشادات ہیں، ایک یہ کہ بغیر علم حاصل کیے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. میں اس وقت جو علم کی بات کر رہا ہوں اس سے مراد وہ علم ہے جس کا تعلق نظام ہدایت الہی سے. پوری دنیا میں جو علوم ہیں ان سارے علوم کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ ہماری ترقی کے لیے ضروری ہیں، لیکن اس وقت جو میرا موضوع گفتگو ہے کہ اگر ہم دین میں ملاوٹ سے بچنا چاہتے ہیں عقائد میں جو ملاوٹ کی جا رہی ہے، عقیدہ کچھ ہے اور اسے کچھ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. اگر آپ دیکھیں گے ان چیزوں کو، میں ایک نمونہ چھوٹا سے آپ کی خدمت میں صرف دہرائے دیتا ہوں، غور آپ خود کریں گے. آپ اپنے بچپن میں یاد کیجیے، ائمہ طاہرین علیہ السلام کی خلقت نور سے ہے، ان کا وجود نورانی ہے، لیکن وہ اس دنیا میں جب تشریف لاتے ہیں تو ائمہ انبیاء سب کے سب وہ انہی انسانوں کی طرح ہیں جن انسانوں کے درمیان اللہ انہیں ہدایت کے لیے بھیجتا ہے. آپ کے بچپن میں، بلکہ صرف 10 سال پیچھے، امام کی ولادت کی تاریخ آتی ہے، معصوم کی ولادت کی تاریخ آتی ہے، حضرت زہرا صلوات اللہ و سلام علیہا کی ولادت کی تاریخ آتی ہے، تو محفل ہوتی ہے، جشن ہوتے ہیں، اس کے لیے دعوت نامے چھپتے ہیں، کارڈ چھپتے ہیں، رقعے چھپتے ہیں، خطوط جاری ہوتے ہیں، لاؤڈ اسپیکرز پر اعلان ہوتے ہیں. کیا لکھا ہوتا تھا؟ ولادت، جشن ولادت مولا کائنات. آج جشن ولادت سید عالمیان، آج ایس ایم ایس آتے ہیں، ظہور نور ولادت حضرت زہرا. یہ بجائے ولادت کے لفظ کے ظہور کا لفظ کیوں استعمال کیا جا رہا ہے؟ اس کے پیچھے کیا معاملہ ہے؟ انسانی ذہنوں کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں یہ لوگ؟ کیا سمجھانا چاہتے ہیں یہ لوگ؟ اس طرح کے نہ جانے کتنے نمونے اور بہت سی جگہوں پر ہم فوراً بے سوچے سمجھے اپنا بھی لیتے ہیں. میں نے غور تو نہیں کیا ہے، لیکن میں پوچھتا ہوں کہ جب ولادت پر ظہور لکھتے ہیں تو شہادت کی تاریخ پر کیا لکھتے ہیں؟ شہادت پہ شہادت لکھتے ہیں یا کوئی اور لفظ؟
سبحان اللہ،
جب وہ نور ہے اور اس کا ظہور ہوا ہے.
سبحان اللہ،
اب میں لفظ دہرانا نہیں چاہتا ہوں ورنہ یہی لفظ اٹھا لیا جائے گا، تو پھر غیبت لکھیے، اور غیبت کون والی ہے وہ بھی بتائیے. شہادت ہو گئی ہے تو شہادت تو راہ خدا میں قتل ہونے کو کہتے ہیں، اور یہ راہ خدا میں قتل ہونا انسان کے لیے ہے. تو میں نے ایک نمونہ آپ کی خدمت میں رکھا ہے کہ اس وقت جو طاقتیں صرف ہو رہی ہیں، جو کوششیں لگی ہوئی ہیں، وہ دو طرح کی ہیں، یا تو جو اصل عقائد و نظریات ہیں ان میں ملاوٹ کر دی جائے، اور یا مقابلے میں کوئی نقلی نظریہ پیش کر دیا جائے. مذہب ان کے مقابلے کے لیے مومن کے لیے پاس دو چیزوں کی شرط رکھتا ہے کہ دو چیزیں تمہارے پاس ہونا چاہیے، ان کی معافی نہیں ہے. ان میں سے ایک کا نام ہے علم اور ایک کا نام ہے بصیرت. میں حدیث اکثر سناتا ہوں، جب سے میں نے حدیث پڑھی ہے میں اسے دہراتا رہتا ہوں مومنین کے درمیان، اس لیے خدمۃ طاہرین نے ہم سے اتنا ہی کہا ہے کہ تم بس اتنا کرو کہ ہماری بات لوگوں تک پہنچاتے رہو، باقی کام ہماری بات کرتی رہے گی، تمہاری ذمہ داری نہیں ہے. میری ڈیوٹی یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو بالکل مرد مومن متقی زاہد پرہیزگار بنا ڈالوں. میرا کام خالی اتنا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ سے ان کی زبان سے نکلے ہوئے ہدایت کے میں ڈوبے ہوئے الفاظ اور کلمات آپ تک پہنچاتا رہوں، اور ان کے کردار سے نکلے ہوئے انوار مقدسہ پر مشتمل ان کی جو نمونے ہیں زندگی کے، وہ آپ کے سامنے ان کو دوہرا ان کی تصویر پیش کرتا رہوں. باقی کام ائمہ فرماتے ہیں، ہمارا یہ تذکرہ خود اپنا کام کرے گا، ہماری یہ بات خود اپنا کام کرے گی، ہمارا کردار خود اپنا کام کرے گا. تو ہمارے چھٹے امام کا ایک جملہ ہے کہ میدان قیام، ایک قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت کا ایک ٹکڑا ہے، ایک لفظ ہے، آیت کا لفظ ہے، قرآن مجید میدان قیامت کے منظر کو بیان کر رہا ہے،
اور اس منظر میں قرآن بیان کرتے کرتے کہتا ہے کہ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، قیامت میں حساب دینے والا مومن کھڑا ہوا ہے، حساب چل رہا ہے، اس وقت قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک ایسی مضبوط اور مستحکم اور پکی دلیل آئے گی جو مکمل ہوگی، جو ایسی کامل ہوگی کہ پھر جواب میں وہ حساب دینے والا بندہ اس دلیل کا کوئی جواب نہیں لا سکے گا۔ تو امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ جو فللہ الحجت البالغہ، اللہ کے لیے بڑی پکی دلیل ہوگی جو بالکل مضبوط ہوگی اور پھر کوئی جواب اس کا حساب دینے والا اپنی غلطیوں کے سلسلے میں نہ دے سکے گا، آخر اس سے کیا مراد ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ ایک بندے مومن اللہ کی بارگاہ میں جب حساب کے لیے جائے گا تو اس کے نام عمل میں کچھ وہ کام ہوں گے جو اس نے دنیا میں حکم خدا کے مطابق انجام دیے۔ ہم سب کے نام عمل میں انشاءاللہ، باقی اس میں انشاءاللہ میں نے ذرا بڑا والا اسے لگایا ہے کہ نیکی کا کرنا اتنا بڑا کام نہیں ہے جتنا بڑا کام اس نیکی کو میدان قیامت تک بچا کے پہنچانا ہے۔ نیکی کر لینا واقعی اتنا بڑا کام نہیں، اللہ نے دیا ہی ہے ہمارے اندر جذبہ خیر، اس نے برائی اور شر کا مجموعہ ہم کو نہیں بنایا، ہمارے اندر خیر رکھا ہے، اس نے نیکی کی صلاحیتیں رکھی ہیں، ہمارے ماحول یا نفس یا نسل یا تربیت یا جتنی چیزیں کچل دیں اس کو، ورنہ اس نے جو صلاحیتیں رکھی ہیں اس میں نیکی غالب ہے، مگر نیکی کرنا آسان کام ہے، اس نیکی کو بچا کے قیامت تک پہنچا دینا کہ جو نماز پڑھی یہاں اس کا ثواب جو ہمیں ملا ہے وہ قیامت تک بیچ میں ہمارے کسی عمل سے ضائع نہ ہونے پائے، ہم نے جو مجلس کی ہے ہمیں جو اگریے کا ثواب ملا ہے، جنت ہمیں ملی ہے، یہ ہمارے کسی بدعملی کی وجہ سے، کسی بڑے گناہ کی وجہ سے، حکم خدا کی کسی مخالفت کی وجہ سے نام عمل سے مٹنے نہ پائے۔ تو جن نام عمل کو لے کے بندہ خدا میدان قیامت میں پہنچا اللہ کے سامنے کھڑا ہے، نیکیاں بھی اس نے کی ہیں اور کچھ برائیاں کی ہیں، کچھ گناہ کیے ہیں، کچھ اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، کچھ حرام کام انجام دیے ہیں، کچھ واجبات کو چھوڑ رکھا ہے، جھوٹ بول کے لے کے آیا ہے وہ جھوٹ لکھا ہوا نام عمل میں، غیبت کی تھی معافی نہیں حاصل کر سکا وہ نام عمل میں لکھا ہوا ہے، دوسری طرف واجبات بھی چھوڑ رکھے تھے، نمازیں بچپن میں جوانی میں لاپرواہی میں چھوڑی تھی، بڑھاپا آ کے پابند دین ہو گیا، ادا بھی کی مگر سب نہ ادا ہو سکی، خدا نخواستہ موت آ گئی، اب کچھ واجبات چھوٹے ہیں اور کچھ حرام کام کر کے آیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں بندہ کھڑا ہوا، پروردگار عالم اس کا حساب کر رہا، اس حساب میں ایک مرتبہ مالک کی طرف سے سوال ہوتا ہے کہ تو نے جو میرے یہ حکم کی مخالفت کی ہے، یہ جو میرا احکام کی مخالفت کی ہے زندگی کے مختلف شعبوں میں، میں تو بالکل دن رات والے نمونے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ورنہ ہماری زندگی جتنی پھیلی ہوئی ہے اس میں کہاں کہاں ہم احکام خدا کی مخالفت کرتے ہیں، کہاں کہاں کاروبار میں، کہاں کہاں رشتہ داریوں میں، کہاں کہاں تعلقات میں، کہاں کہاں سیاست میں، کہاں کہاں بیٹھکوں میں، کہاں کہاں سوچنے میں، حکم خدا کی مخالفت کتنی جگہ ہم کرتے ہیں، ہم اپنی اس فہرست کو خود ہی تیار کر سکتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں تیار کر سکتا، مگر جہاں جہاں بھی مخالفت کی ہے تو پروردگار عالم کہے گا کہ یہ تم مخالفت کر کے میرے سامنے آئے ہو، تم نے یہ واجبات چھوڑے، تم نے نماز پڑھی، تم نے روزہ رکھا، تم حج کرنے بھی گئے، مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، خدا نہ کرے کہ ایسا کوئی یہاں ہو کہ تم نے خمس نہیں نکالا، مگر تم نے اپنے کو شراب سے بچایا، تم نے جوا نہیں کھیلا، مگر تم نے جھوٹ سے نہیں بچایا اپنے کو، تو پروردگار عالم حساب کر رہا ہے کہ تم نے یہ جو میری نافرمانی کی ہے، یہ جو میرے حکم کی مخالفت کی ہے، یہ جو واجبات چھوڑے ہیں، یہ جو حرام کام انجام دیے ہیں، اب اس کے بعد وہ سوال کرتا ہے یہ بتاؤ کہ تم جانتے تھے کہ یہ حرام ہے پھر بھی کیا یا نہیں جانتے تھے، تم جانتے تھے کہ یہ کام واجب ہے پھر بھی چھوڑا یا نہیں جانتے تھے، ایک ایک عمل کے لیے پوچھے گا، جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے، واجبات کے لیے بھی پوچھے گا، حرام کے لیے بھی پوچھے گا، اب جواب کیا ہے، دو ہی جواب تو ہو سکتے ہیں، اللہ کے جانتے تھے کہ نہیں، تو دنیا میں جو طریقہ ہے ہمارا آسان ترین، کہیں مولوی صاحب نے پکڑ لیا، اے بھائی آپ اچھے خاصے دیندار دکھائی دیتے ہیں، یہ جو آپ کے ساتھ آج میں گاڑی میں بیٹھا تھا، جو آپ نے کیسٹ نکال کے ڈالا تھا میں نے دیکھ لیا کس چیز کا تھا، یہ نہ سنا کیجئے، ہمارے گھر بیٹھنے سے پہلے گاڑی کی صفائی بھی ہوتی ہے، ہمیں وہ بھی پتا ہے، ہمارے جانے سے پہلے ڈرائنگ روم کا ڈیزائن بھی چینج ہوتا ہے، ہمیں وہ بھی پتا ہے، حالانکہ ہم کیا کر لیں گے آپ کا، ہم آپ کا کیا کر لیں گے، کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں آپ کو، کیا سزا دے سکتے ہیں آپ کو، کچھ نہیں کر سکتے. زیادہ زیادہ اگر تھوڑی ہمت کی آپ کا نمک کھانے کے بعد بھی ہمت نہ ٹوٹی تو کہیں گے یہ حرام ہے، ورنہ آپ نے تو جو نمک کھانے کے لیے بلایا ہے وہ نمک یہی اثر کرے گا کہ جو تھوڑی بہت ہمت تھی آپ کے بولنے کی وہ بھی ختم ہو جائے. زیادہ زیادہ یہی ہو سکتا ہے. بعد میں بات یاد آتی ہے میرے عزیزوں، مگر یہ دین ہے بڑا نازک، لہذا سن لے، ایک سلوات بھیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے کو بچا کے رکھنا یہاں، تبھی ممکن ہے جب آدمی آنکھیں کھلی رکھے گا. یہی بصیرت کی بات کر رہا ہوں. درمیان میں بات واقعہ یاد آ گیا ہے لیکن نتیجہ دینے والا واقعہ، اس لیے آپ کو یاد دلا رہا ہوں. مجھے یاد نہیں ہے خلفاء بنی عباس میں کوئی بڑا خلیفہ ہارون جیسا، اور شاید قاضی احیاء ابن اقسم، جہاں تک مجھے یاد آتا ہے قاضی احیاء ابن اقسم اپنے دور کا بہت بڑا عالم تھا اور وہ تقیوں پر رزگار بھی. خلیفہ نے اس سے کہا کہ تم میرے مملکت کے قاضی بن جاؤ، قاضی القضات، یعنی چیف آف سپریم، چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ہمارے یہاں کی زبان میں ہے، انڈین اسٹائل جو ہے بے انصافی کا اس میں. ارے ہمارے آپ کیا سب کیا بے انصافی کا ہی ہے. ہمارے ایک بھائی تھے کرگل کے رہنے والے، قوم میں پڑھتے تھے، ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگا کشمیر میں حکومت تمہاری بننے والی، اسی مزاق کر رہے طلبا کچھ پاکستان کچھ انڈیا کے سب. تو پاکستان کسی بھائی نے کہا کہ تمہارا کشمیر میں حکومت بننے والی کون سا ہے، کاہے کا وزیر بنو گے؟ کہنے لگا میں تو ریلوے کا وزیر بنوں گا. تو سب ہنسنے لگے کہ تمہارے یہاں کشمیر میں ریل کہاں ہے؟ کہنے لگے کیوں، کیا تمہارے یہاں پاکستان میں وزیر انصاف نہیں ہوتا؟ اللہ پر رحمت نازل کرے، دنیا سے رخصت ہو گئے. تو میرے عزیزوں قاضی القضات بننے کی دعوت دی خلیفہ وقت نے اکثر کو، اس نے کہا مجھے نہیں منظور، میں باطل کی حکومت کا قاضی القضات نہیں بنوں گا. اس نے کہا اچھا ایسا کرو کہ یہ قبول نہ کرو، کوئی بات نہیں، دونوں میرے بیٹوں کو پڑھا دو، ان کے اتالیم بن جاؤ، استاد بن جاؤ، ان کو پڑھا دیا کرو. اس نے کہا یہ بھی نہیں کروں گا، یہ بھی نہیں کروں گا، یہ حاکم کے اولاد ہے، میں اسے تعلیم نہیں دوں گا. کہا اچھا یہ نہیں کرتے، اتنے بڑے عالم ہو، ایک دن میرے گھر پہ آ کے کھانا تو کھا لو. تو یحیٰ ابن اقسم نے سوچا کہ اب اتنا بڑا بادشاہ ہے اور میں ہنکار کیے چلا جا رہا ہوں، اور اس میں کیا ہے کہ ایک وقت دروازے ان کے یہاں چل کے کھانا کھا لیں. کہا ٹھیک اچھا یہ قبول ہے، کھا لیں. پھر روایت کہتی ہے کہ جو ایک وقت کھانا کھایا تو اس کے بعد یہی قاضی یحیٰ ابن اقسم خلیفہ کے بچوں کا تعلیم بھی بنا اور قاضی القضات بھی بنا. تو جس میں اگر تھوڑی سے نجس غذا، حرام غذا پہنچ جائے تو کتنا بڑا نقصان وجود کو کر سکتی ہے. خیر میں کہیں سے کہیں چلا گیا تو میں آپ کو واپس لاؤں کہ بارگاہ الہی میں حساب کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں معلوم نہیں تھا، تم جانتے تھے کہ تم جانتے نہیں تھے کہ حرام ہے، پھر بھی تم نے کیا، جانتے تھے کہ نہیں واجب ہے پھر بھی تم نے چھوڑا، جانتے تھے کہ نہیں. تو اگر دنیا والا طریقہ ہے تو آسان طریقہ، یہاں مولوی صاحب جب ارے مولوی صاحب اچھا یہ حرام ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، اب نہیں کریں گے، چلیے جان چھوٹ گئی. مگر کیا وہاں اس سے جان چھوٹنے والی؟ اگر وہاں ہم یہ کہیں کہ نہیں جانتے ہیں تو وہ بھی جانتا ہے کہ سچ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ، اور یہ کہیں کہ جانتے ہیں تو بھی جانتا ہے کہ سچ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ. تو اب دو ہی جواب ہوں گے وہاں پر بندے کے، یا تو کہے گا کہ مجھے نہیں معلوم تھا مالک، مجھے نہیں پتا تھا پروردگار کی حرام ہے، میں نہیں جانتا تھا کہ یہ واجب ہے ورنہ نہ چھوڑتا. تو روایت کہتی ہے کہ پھر سوال یہ ہوگا کہ حل لا تعلمت، اگر نہیں جانتے تھے تو جاننے والوں سے پوچھ کے جانا کیوں نہیں، اور اگر یہ کہے گا کہ جانتے تھے تو کہا جائے گا حل لا عملتا، جانتے تھے تو عمل کیوں نہیں کیا تھا؟ تو دو ہی راستے ہیں، یا کہیں گے جانتے تھے یا یہ کہیں گے کہ نہیں جانتے تھے. اگر کہیں گے جانتے تھے تو سوال ہوگا کہ پھر عمل کیوں نہیں کیا، اور اگر کہیں گے نہیں جانتے تھے تو سوال ہوگا کہ پھر جاننے والوں سے پوچھا کیوں نہیں. تو میرے عزیزو، اسلام میں، دین میں آنے کے بعد نہ بغیر علم کے دین کی گاڑی آگے چلنے والی ہے، نہ بغیر عمل کے دین کی گاڑی آگے چلنے والی ہے. کبھی کبھی ہمارا کوئی بھائی چڑھ کے یہ کہتا ہے کہ ہماری فلاح کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے، ہماری بچت کے لیے اللہ نے دین بنایا ہے، ہمیں سب قبول ہے، پوری طرح قبول ہے، لیکن یہ کون سی زبردستی ہے کہ ہم اس پر عمل بھی ضرور کریں؟ ہماری مرضی، ہمارے لیے آپ نے کیا ہے نا، ہمارا بھلا اس میں ہے، تو ہم اپنا نقصان کریں گے اگر نہیں کریں گے. یہ کیا ہے کہ اگر تم ہمارے اوپر عمل نہیں کرو گے تو ان کو سزا دیں گے؟ اگر اس عمل کی، اس واجب کے چھوڑنے میں نقصان تو ہمارا ہو رہا، یہ اوپر سے ڈنڈا کیوں چلایا جا رہا ہے؟ یہ ہمارے اوپر سختی کیوں؟ یہ سزا کیوں؟ یہ عذاب کیوں؟ یہ عقاب کیوں؟ میرا عزیز، اس سلسلے میں بات، اس میں ایک دلیل بھی لائی جاتی ہے. کہیں کہیں ہم ماشاءاللہ مستعد ہو جاتے ہیں. دو تین پوائنٹس ہیں جہاں میں نے اپنی پوری قوم کے ہر آدمی کو تقریباً مستعد پایا. ایک، نماز جمعہ کے سلسلے میں ہر آدمی وہ آیت لیے بیٹھا ہے، اذا نودیا للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. صحابی تو بالکل بس ابدان ہو گئی، تو واجب ہے نہیں ہے، واجب اختیاری کیوں کہا جاتا ہے، واجب تخیری کیوں کہا جاتا ہے؟ انہیں نے ایک استدلال لیا، دلیل صاحب نے آتی لا اکراہ فی الدین. یہ کیا زبردستی، ہم پردہ کرے نہ کرے، لا اکراہ فی الدین قرآن میں لکھا ہوا ہے، ہم نماز پڑھے چاہے نہ پڑھے، قرآن میں لکھا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں. میرے عزیزوں، صحیح بات اگر سمجھنا چاہتے ہیں، اگر بحث کرنے کے لیے دلیل دینا ہے خالی، جیسے وکیل کورٹ میں دلیل دیتے ہیں غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط ثابت کرنے کے لیے، تو وہاں تو فیصلہ کبھی نہیں ہو سکتا. لیکن اگر واقعی کوئی سمجھنا چاہتا ہے، تو اس لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ دین کے ماننے کے سلسلے میں تمہارے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہے، تمہاری مرضی، تم دین کو مانو اور چاہے نہ مانو، تم ہندو ہو ہندو رہو، ہم کوئی زبردستی تمہارے ساتھ نہیں کریں گے کہ تم مسلمان بنو، تم عیسائی ہو تو عیسائی رہو، ہم کوئی زبردستی نہیں کریں گے تمہارے ساتھ کہ تم مسلمان بنو، تم یہودی ہو تو یہودی رہو، ہم تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کریں گے کہ تم مسلمان بنو. لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے، اور اس کی وجہ بھی آیت آگے کہہ رہی ہے، قد تبین الرشد من الغی، گمراہی اور ہدایت ایک دوسرے سے زبردست طریقے سے الگ الگ ہو گئے ہیں، اتنا فاصلہ گمراہی اور ہدایت میں ہے کہ اب ہدایت کو قبول کرنے میں کسی زبردستی کی ضرورت ہی باقی نہیں رہ گئی، کسی زبردستی کی ضرورت ہے ہی نہیں ہے، حق اتنا کلیئر، اتنا واضح، اور رشد اور ہدایت اتنا نمایاں ہے کہ اس کے اوپر کسی طرح کی زبردستی کی ضرورت نہیں رہ گئی. تو یہ آیت جو کہہ رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ دین کا باہر والا زبردستی دین کے اندر نہیں لایا جائے گا، لیکن دین کے اندر آ گئے، حاکم مان لیا، حکومت تسلیم کر لی، تو پھر اب حکم ماننا پڑے گا. جب یہ کہہ دیا اللہ ایک ہے، اللہ قادر ہے، اللہ عالم ہے، نبی معصوم ہے، نبی اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ امام اللہ کے نمائندے ہیں، نائب امام کی غیبت کے دور میں وہی حیثیت اور ان کو وہی اختیارات دیے گئے ہیں مومن کی زندگی کے سلسلے میں، جو ظہور کے دور میں ائمہ طاہرین اس نظام کو چلانے کے لیے رکھتے تھے، وہ اختیارات ان کے حوالے کیے ہیں. تو میرے عزیزو، یہاں پر مسئلہ حاکم کو ماننے کا نہیں ہے، حاکم کو تو آپ نے اپنی خوشی سے مانا، اب یہاں حکم کے ماننے کا مسئلہ. میں اس کی ایک مثال بھی دیتا ہوں، یہاں پہ جتنے حضرات تشریف فرما ہے، انشاءاللہ یہاں بہت سے وہ ہوں گے جن کے پاس اس وقت برٹش پاسپورٹ ہوں گے، بہت سے لوگ وہ ہوں گے جن کے پاس ابھی اپنے اپنے ملکوں کے پاسپورٹ ہوں گے، پھر یہاں پر رہنے کا ان کے پاس قانونی پیپرز ہوں گے، ویزے ہوں گے. اچھا، چاہے برٹش ہو، چاہے پاکستانی، چاہے انڈین، چاہے افریقن، کوئی پاسپورٹ ہو، کسی میں یہ تو نہیں لکھا ہے کہ مجلس میں سلمان مت بھیجنا.
اللہ
ایسا کوئی معاہدہ تو لیا نہیں گیا آپ سے. یہ تو ضرور لکھوایا گیا ہے. مجھے یقین ہے آپ کا سب کا متفقہ عمل کہ مجلس ہو تو بیٹھ کے سونا تاکہ ہماری کام پہ جب آ تو ٹھیک سے کام کرو.
برائے خوشنودی امام زمانہ با صدائے بلند نعرہ صلوات اور دیگر نعرہ صلوات
میرے عزیزوں, کسی کے پاس انڈیا کا پاسپورٹ تھا, کسی کے پاس پاکستان کا تھا, کسی کے پاس افریقہ کا تھا, آئے اس ملک پہ اپنے اپنے حالات کے تحت, وہاں تشدد کے شکار ہوئے, سختیوں کے شکار ہوئے, مظالم کے شکار ہوئے, جو بھی اسباب تھے یہاں آ گئے, یہاں پاسپورٹ لیا, یہاں کی حکومت گئی تھی کیا درخواست لے کے کہ سرکار چلیے ہماری نیشنلٹی لے لیجیے؟ نہیں, آپ نے اپنی زندگی کی ضرورت سمجھا, اپنے لیے اس ملک کو بہتر قرار دیا اور آپ یہاں آ گئے. نیشنلٹی کی درخواست حکومت لے کے نہیں گئی تھی آپ کے پاس, آپ حکومت تک گئے کہ مجھے نیشنلٹی دے دیجیے یہاں کی.
سبحان اللہ,
آپ نے کہا ان سے. اب آپ جب نیشنلٹی لے لی آپ نے, یا نیشنلٹی نہیں لی, یہاں رہنے کا پرمیشن لے لیا, مجھے نہیں پتا یہاں کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں, ہم اپنی مولویوں والی زبان میں کہتے ہیں اقامہ لے لیا, ریزیڈنٹ پرمٹ لے لیا, اب یہاں کے باشندے بن گیا, چاہے مستقل باشندے چاہے وقتی باشندے. تو چاہے وقتی باشندے بنے چاہے مستقل باشندے, اس حکومت کے اندر ہم آ گئے. یا حکومت میں قانون کیا ہے, بائیں سڑک پر بائیں طرف چلنا ہے. ہم نے کہا میری مرضی, یہاں تو بڑی آزادی ہے, آزادی ہے صاحب, کوئی زبردستی نہیں ہے, یہاں سے زیادہ آزادی کہیں نہیں, کوئی زبردستی نہیں, میری مرضی, میں تو سڑک پہ داہنی طرف چلوں گا. فٹ پاتھ بنے ہیں پیدل چلنے کے لیے, میں نے کہا میری مرضی, میں تو سینہ چوڑا کر کے 20 سڑک پہ چلوں گا. تو کیا ہوگا, میرا خیال سے 2 منٹ بھی نہیں لگیں گے کہ ہر طرف سے لائٹوں اور سائرنوں کا شور اٹھے گا, لگے گا کہ کوئی بہت بڑا بھیانک جانور سڑک پہ آ گیا, کوئی شیر کوئی ہاتھی آ گیا, پکڑے جائیں گے, جیل بھی ہو جائے گی, ہم بھی ہیں کہ ہو جائے جیل. ہم نے کہا بھائی اپنی مرضی کی آزادی کی بات ہے, آپ نے ان کو کیوں نہیں سڑک پہ چلنے دیا, ان کی مرضی سے داہنی طرف چلے بائیں طرف چلے, یہ بیچ میں چلے یہ الٹے چلے, آپ کون ہوتے روکنے والے؟ کہا ہم ہیں حکومت, یہ ہیں ہمارے باشندے, یہ جو کر رہے ہیں اس میں ان کی جان کا بھی خطرہ ہے اور دوسروں کی جان کا بھی خطرہ ہے, ہم حکومت ہے, ہماری ذمہ داری ہے, یہ احمق ہے اپنی جان خطرے میں ڈالے, لیکن ہم ان کی جان بچائیں گے, ان کی وجہ سے دوسروں کے لیے بھی جان کا خطرہ نہ پیدا ہونے دیں گے. تو میرے عزیزو, جب تک نظام الہی میں نہیں آتے ہو, نہ آؤ, جو بھی چاہے کرو, جہنمی بنو, دنیا تباہ کرو, آخرت تباہ کرو, لیکن جب حکومت الہیہ کو قبول کر لیا تو وہ کہتا ہے نہ تمہیں تباہ ہونے دیں گے نہ تمہارے ذریعے دوسروں کو تباہ ہونے دیں گے, قانون کی پابندی کرنا. مجھے اس کی اجازت ہرگز نہیں, دوسروں کو نقصان پہنچانا تو دور کی بات, مذہب میرا ذمہ دار ہے, اور جس جتنی محبت وہ مجھ سے کرتا ہے اتنی محبت میں خود اپنے آپ سے نہیں کر سکتا. مجھے اور آپ کو اگر ان باتوں کا یقین ہو جائے کہ پروردگار کتنی محبت اپنے بندوں سے کرتا ہے, تو ہماری اپنی, جیسے ہم اگر کبھی اس ملک میں آ کے رہ رہے ہیں, ہمارے ماں باپ کتنے ایسے جن کے ماں باپ اپنے ملکوں میں ہیں, بوڑھے, بیمار, کمزور, حالات کا شکار ہو کے ہم برسوں ان سے ملنے نہیں گئے, اگر چلتے وقت بوڑھی ماں نے کوئی ایک جملہ کانوں میں کہہ دیا تھا, بیٹا دیکھو خیال لگنا کہ تم ایک شریف باپ کے بیٹے ہو, مثال کے طور پر مائیں کہتی, اور جس ماں نے کہہ کے بھیج دیا اس نے اپنے بچے کو بچا بھی لیا. تو میرے عزیزوں, میں جانتا ہوں کہ خالی اس محبت کرنے والی ماں کا یہ جملہ نہ جانے کہاں کہاں بچائے گا, نہ جانے کا کہاں بچائے گا، خالی یہ محبت بچائے گی، اس لیے کہ ہمیں اپنی ماں کی محبت کا احساس ہے، تو وہ اس محبت میں ہم سے جو کہہ رہی ہے ہم اس کو اپنے پورے وجود کی طاقت کے ساتھ اس پر توجہ دے کے اس پر عمل کی کوشش کرتے ہیں۔ اس پروردگار کے دائرے حکومت میں ہم نے اپنی مرضی سے داخل کیا ہے، ایسے تو پوری کائنات اس کے اختیار میں ہے، لیکن ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ کے اعلان کیا ہے کہ دنیا تجھے، یہ کائنات کے دوسرے تجھے اپنا حاکم مانے چاہے نہ مانے، ہم نے محمد رسول اللہ کہہ کے کہا اعلان کیا ہے کہ میرے پیغمبر گرامی، یہ دنیا آپ کو مانے چاہے نہ مانے، ہم آپ کو سید و آقا و مولا اور سرپرست مانتے ہیں۔ علی ولی اللہ کہہ کے ہم نے یہ اعلان و اقرار کیا ہے کہ دنیا مانے نہ مانے، ہم اپنے آپ کو اپنا مولا، اپنا آقا، اپنے باپ سے زیادہ عظیم اور اپنے آپ سے باپ سے زیادہ محبت کرنے والا مانتے ہیں۔ اس یقین کے بعد اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ اتنی کتنی محبت ان کو ہے، تو پھر ہماری زندگی میں ان کے احکام کی نافرمانی کی گنجائشیں گھٹتی چلی جائیں گی۔ وقت میں گنجائش نہیں، میں سارے نمونے پیش کروں، مگر مجھے جاتے جاتے کم سے کم ایک جملہ کہہ کے آپ کو یاد دلاؤں کہ میرے پروردگار کو اپنے بندوں سے محبت کتنی ہے۔ اگر ہمیں اس محبت کا بھروسہ اور اعتماد ہو جائے تو اس کے بعد اس کا ہر فیصلہ ہمیں اچھا لگے گا، اور اس کے ہر حکم پر عمل کرنے کے بعد ہمارے دل کو ایک اطمینان کی کیفیت محسوس ہوگی، اور اپنے جذبات سے، اپنی خواہشات سے، اپنے حالات سے ٹکرا کے حکم خدا پر عمل کرنے کا جذبہ مضبوط ہوگا۔ روایت کہتی ہے کہ جناب نوح نے 950 سال کی تبلیغ کے بعد، لمبی تبلیغ کے بعد، تھک کے، مایوس ہو کے، ہار کے، آخر میں کہا تھا پروردگار اب ان میں کوئی ایک سدھرنے والا نہیں، ان میں کوئی ایک اچھا انسان پیدا ہونے والا نہیں، بدترین لوگ تھے وہ، اگلی نسلوں میں بھی کوئی اچھا آنے والا نہیں تھا۔ تھک کے جناب نوح نے کہا کہ اگر یہ رہیں گے تو زمین پہ سرکشی بڑھائیں گے، تباہیاں بڑھائیں گے، لہذا اب انہیں ختم کر دیں تاکہ زمین سے برائی ختم ہو۔ اللہ نے ان کی دعا پوری کی، طوفان آیا، ڈوب گئے، ختم ہو گئے۔ طوفان نوح کے بعد روایت کہتی ہے جناب نوح نے جو دوسری زندگی شروع کی تو اس میں اپنی زندگی کے وسیلے کے طور پر، روزی کے کا ذریعے کے طور پر انہوں نے اختیار کیا مٹی کے برتن بنا کے بیچنا۔ ظاہر اس وقت ساری زندگی کی ایک بڑی ضرورت تھی، اس وقت برتن ہزاروں چیزوں سے بنتے ہیں، اسٹیل سے بنتے ہیں، چینی سے بنتے ہیں، نہ جانے کیا کیا سے بنتے ہیں، اس وقت تو برتن بس مٹی سے بنتے تھے، تو زندگی کی بڑی ضرورت تھی، بڑا کاروبار بھی تھا۔ جناب نوح برتن بنا کے بیچتے تھے، اس میں چھوٹے چھوٹے کوزے بھی ہیں، پلیٹیں بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ اللہ کے حکم سے ایک دن چند فرشتے آئے انسانی شکل میں، اور انہوں نے، جناب نوح نے جتنے برتن بنا رکھے تھے کہا ہمیں یہ سب خریدنا آپ سے، اور وہ خرید لیے، بیچ دیے جناب نوح نے، ان کا کام یہی تھا۔ جب وہ برتن بیچ چکے اور وہ لوگ خرید چکے تو ان لوگوں نے ان برتنوں کو توڑنا شروع کر دیا، توڑنا شروع کیا تو جناب انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہا توڑ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ نہ توڑو، کیوں؟ یہ تو ہمارے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے تمہارے ہیں، تم نے خرید لیے ہیں، لیکن میں نے انہیں بنایا ہے، اس لیے تم میرے سامنے توڑ رہے ہو تو مجھے تکلیف ہوتی، مت توڑو، مجھے تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے تمہارے ہیں۔ تو روایت کہتی ہے بس یہیں پہ پیغام پہنچا کہ نو تم نے یہ مٹی کے بے جان برتن اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں اور وہ ٹوٹ رہے ہیں، تو تمہیں اس سے تکلیف ہو رہی ہے؟ اتنی بڑی خلقت ختم ہو گئی جنہیں ہم نے بنایا تھا۔ تو وہ کریم کہتا ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ جو ایسے بدترین انسانوں کے لیے، جن کے لیے قرآن میں آیا ہے کہ زمین پر سرکشی کے علاوہ کچھ نہیں ان سے حاصل ہونے والا، ایسے بدترین بندوں، اپنے بندوں کے لیے، ایسے سرکشوں کے لیے بھی اس کے یہاں اتنی محبت ہے، اتنی رحمت ہے اور اتنی مہربانی ہے۔ تو ہمارے لیے جو کم سے کم زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ مالک ہم تیرے بندے ہیں، جو کم سے کم ہم مایوسیوں کا شکار ہو کے تو اس کی بارگاہ میں جا کے فریاد کرتے ہیں دل سے کہ کوئی سہارا نہیں بچا ہے تیرے علاوہ، کم سے کم اس مہربان، اس رحمان و رحیم مالک تک اپنی آواز پہنچانے کے لیے ہمارے دلوں میں جذبہ تو پیدا ہوتا ہے میرے عزیزوں۔ اگر خالی اس ایک پہلو کو ہم اپنے دلوں میں محفوظ کر سکیں کہ وہ ہم سے محبت کرنے والا ہے، وہ ہمیں تنگ کرنا نہیں چاہتا، وہ ہمیں ستانا نہیں چاہتا۔ ماں باپ بھی کبھی کبھی اولاد کی بدسلوکی پہ جھنجھلا کے، بگڑ کے تھپڑ مار دیتے ہیں، لیکن اس کے یہاں نہ کوئی جھنجھلاہٹ ہے، نہ کوئی غصہ نہ کوئی ناراضگی ہے اس کے ہاں، تو صرف رحمت ہی رحمت ہے، لیکن بندہ اپنے آپ کو خود اس کے عذاب کا حقدار بناتا ہے، اس کی نافرمانیاں کر کے، احکام کی مخالفت کر کے، اس کے نتائج کے طور پر وہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ اپنے نام عمل میں ان گناہوں کو بڑھاتا چلا جاتا ہے جو جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے. رحمت خدا میں کوئی کمی نہیں ہے، رحمت خدا تک اپنے آپ کو پہنچانے میں ہماری کوششوں میں کمی ہو سکتی ہے. میرے عزیزو سوچو رحمت خدا کی وسعتوں کو دیکھو، رحمت خدا کی کائناتی افق، کائناتی حیثیت کو دیکھو، کیسا کریم پروردگار ہے، اور اس کے پہچاننے والے اگر ہیں تو وہ کیسے ہیں. ہم آپ زندگی کی چھوٹی سی مشکل پہ پریشان ہو کے شکووں پہ آ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے ہمارا مالک، ہمارے اوپر روز ایک نئی مصیبت آ جاتی ہے. حالانکہ ہماری زندگی میں ہزار ایسے واقعات ہیں، ہزار ایسے حرکتیں ہماری ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو سکتی ہیں، لیکن ہم محسوس نہیں کرتے. کربلا میں جو آفت آئی ہے حسین کے کنبے پر، اس کو آپ ہم سب جانتے ہیں. جو مصیبت آئی ہے اس مصیبت کو ہم سب نے دیکھا ہے. جس گھر میں 6 مہینے کا بچہ بھی زندہ نہ چھوڑا گیا ہو، جس بہن کی نگاہوں کے سامنے اس بھائی کہ جس بھائی کی جان چند لمحوں کے بچانے کے لیے یہ بہن ایک کے بعد اپنے گود کے پالے کو بھیج رہی تھی، زینب کیوں راضی ہوتی تھی اور محمد جاؤ مقتل میں، اس لیے تاکہ تھوڑی دیر میرا بھیا حسین زندہ رہے، جاؤ ابا جاؤ تم بھی جاؤ تاکہ میرا بھیا حسین تھوڑی دیر اور زندہ رہے. اکبر تمہیں میں نے پالا ہے مگر میں تمہیں اجازت دیتی ہوں جاؤ تاکہ چل لگے میرا بھائی حسین اور زندہ رہ جائے. وہ بہن جس نے اپنا سب کچھ قربان کر کے بہن نے بھائی کی زندگی کے چند چند لمحات کی حفاظت کی ہے، سوچو جب اس بہن کی نگاہوں کے سامنے بھائی کے سوکھے گلے پہ کبھی خنجر چلتا ہے، کبھی کٹا ہوا سر نو کے نیدا کی بلندی پہ دکھائی دیتا ہے، اور کبھی جسم پامال ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، تو اس بہن کے اوپر کیا گزرتی ہے. مگر کربلا کی ان ساری مصیبتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے، کربلا کی یہ شیر دل خاتون کٹے ہوئے سروں کو نو کے نیدا پر لیے ہوئے جب ابن زیاد کے دربار تک پہنچی، بھائی کا کٹا ہوا سر سامنے تخت پر، تخت کے نیچے تشت میں زمین پہ رکھا ہوا ہے، کٹے ہوئے سر پہ بہن کی نگاہیں بھی جا پڑ چکی ہے، دور سے بھیا کو سلام بھی کر چکی ہے. ان حالات میں جب رسم بستا ہے سب کے سب بیویاں، ایک مرتبہ ابن زیاد ایک عجیب و غریب سوال کرتا ہے، دل کا دکھانے والا اور انتہائی درجہ تکلیف پہنچانے والا، اور ذرا سے کوئی کمزور دل و دماغ کا ہو تو بہک جائے، میری بہنیں بغور سنے. ایک مرتبہ ابن زیاد نے کہا، زینب تم نے اپنے خدا کا برتاؤ اپنے ساتھ کیسا پایا؟ زینب کبرا کا تاریخی جواب یہ علی کی بیٹی کے علاوہ کوئی جواب نہیں دے سکتا. فرمایا، ما رأینا الا الجمیل، ہم نے تو بھلائی کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں. یہ صرف میری شہزادی جواب دے سکتی ہے جس کا کنبہ لٹ گیا ہے، وہ کہہ رہی ہے مارا اینا الا الجمیل. ازادہ رویہ میں ازادہ ختم ہوئے، رونے کے دن میں گھٹتے چلے جا رہے ہیں، فرش ادا کی رونق کم ہو جائے گی. سال بھر ہم فرش ادا بچھاتے ضرور ہیں ہر موقع پر ہر بہانے سے، مگر نہ جانے کیا بات ہے، محرم کا اور سفر کا یہ مہینہ جب آتا ہے عجب سی رونق ہمیں حسین ہماری زندگی میں پیدا کر دیتی ہے، عجب سی زندگی ہمارے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے. وہ دن گھٹتے چلے جا رہے ہیں، حسین کا قافلہ شام کے زندان میں قیدی بنا کے رکھا گیا ہے. بس سنے دو تین فقرے سنے، زندان اتنا چھوٹا ہے، اتنی کم جگہ ہے کہ اکثر سید سجاد دروازے پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. زندان کے نگراں نے پوچھا، تم زندان کے باہر دروازے پہ آ کے کیوں بیٹھ جاتے ہو؟ کہا، تو جانتا ہے جگہ اتنی تنگ ہے کہ میری پھوپھیوں اور میری بہنوں کے بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہو پاتی، میں یہاں چلا آتا ہوں تاکہ میری بہنوں کے لیے ذرا سے، میری پھوپھیوں کے لیے ذرا گنجائش بڑھ جائے. ایک ایسا ہی موقع ہے، سید سجاد در زندان پہ بیٹھے ہیں کہ زندان کے نگراں نے آ کے کہا کہ تم کو ہم رونے سے منع نہیں کرتے، تمہارا گھر لٹا ہے، تمہارے کنبے کے سرپرست مارے گئے ہیں، تم تباہ ہوئے ہو، ہم رونے سے منع نہیں کرتے، لیکن اپنی بیویوں سے کہو رات کی تاریکی میں گھر سے باہر نکل کے نہ رویا کرے. خلیل سجاد نے کہا بھائی تو جانتا ہے ہم قیدی ہیں، ہم گاؤں کو زندان سے باہر کیسے نکل کے جا سکتے ہیں، یہ بات تو کیوں کہہ رہا ہے؟ اگر رات کی جب سے تاریکی آتی ہے اندھیرا پھیل جاتا ہے تو پشتی زندان پہ کوئی بیوی آ کے یا حسین یا حسین کہہ کے ماتم کرتی ہے. سیدہ سجاد نے کہا میں پھر بھی اممہ سے پوچھے لیتا ہوں. اٹھ کے اندر آئے وہ بھی اممہ کیا ہم میں سے کوئی باہر رات میں جاتا ہے بابا کا ماتم کرتا ہے؟ کہا بیٹا تم خود سمجھتے ہو ہم باہر کیسے جا سکتے ہیں مگر کیوں؟ کہا وہ بھی اممہ رات میں کوئی بی بی آ کے روتی ہے زندان کا نگراں بتا رہا ہے. کہا بیٹا اس سے کہو اب جب رونے والی آ جائے تو ہمیں بھی ذرا بتا دے، ہم ملنا چاہتے ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں. رات آئی سناٹا پھیلا تاریکی بڑی اندھیرے میں پرتبہ یا حسین کی آواز اٹھی، ایک بی بی کی لڑکی کا مطلب آواز زندان کا نگرا آیا چلو رونے والی آ گئی. پوچھتے زندان پہ پہنچی زینب کبرا ایک بی بی سر پہ چادر ڈالے پوچھتے زندان سے پیٹتے کی ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین. ارے زینب آگے بڑی ہاتھ جوڑ کے کہا بی بی تم کون ہو؟ ارے جب سے ہمارا بھیا مارا گیا کوئی بات تو کرتا نہیں، ہم روتے ہیں تو ہمیں تماچے مارے جاتے ہیں. بی بی نے نقاب ہٹائی اے میری بیٹی زینب یہ تمہاری دکھیاری ماں فاطمہ. ارے کبھی کربلا کے بیابان میں قبر حسین پہ ماتا، کبھی زندان شام میں اپنے لخت جگر کا ماتا. وسیعلم الذین ظلموا ایام الذین ظلموا على لعنة الله على المؤمنين. شہداء کربلا، اسیران اہل حرم، مظلومان کربلا کا واسطہ ہماری سزا داری کو قبول فرما. اہل بیت تحریم علیہ السلام کے طفیل میں ہمارے سارے اعمال خیر کو ساری کمیوں کے باوجود قبول فرما دے، محمود ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں اس زندگی میں وہ توبہ دے، توبہ کی توفیق دے جسے تو قبول فرما دے. پروردگارہ ہماری جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ ہماری روحانی اور معنوی بیماریوں سے ہمیں نجات عنایت فرما دے. جو دنیا سے جا چکے ہیں محمد آل محمد علیہ السلام کے چاہنے والوں کی حفاظت فرما، دنیا بھر میں پھیلے ہوئے مومنین مومنات کی جان مال ان کے دین اور ان کی اپنی نسلوں کی حفاظت فرما، بار الہ مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہم سب کو توفیق حج و عمرہ زیارت عنایت فرما. پروردگارہ دشمنان دین دین کے خلاف جتنی سازشیں رچ رہے ہیں سب کو ناکام کر دے، بار الہ دشمنان دین کو اس پر قبول فرما، پرچم اسلام کو سر بلندی عطا فرما، پرچم کفر و نفاق کو ہمیشہ کے لیے سر نگوں کر دے، بار الہ زمانے کے ایمان کو مولا کو حاکم کو آقا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، انہیں جلد از جلد اذن ظہور عنایت فرما، بعد ظہور ان کی خدمت میں حاضری دے کر قیام حق کے لیے جہاد کرتے ہوئے شرف شہادت حاصل کرنے کے لائق بنا لیا. ماتم حسین
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین.